الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأطبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم بزرگان محترم یہ سورہ مریم کی آیت ہے آیت تو ویسے بہت مختصر بہت چھوٹی ہے لیکن اس آیت میں بہت بڑا سبق دیا گیا ہے ویسے تو قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کو لے لو تو وہ آیت اپنے اندر بہت بڑا سمندر رکھتی ہے اس لیے کہ حق تعالی شانہ کا کلام ہے اور اللہ جل شانہ و عم نوالہ جتنے بڑے ہیں اس کا علم بھی اتنا ہی بڑا ہے اس کا خزانہ بھی اتنا ہی بڑا ہے اس کی ذات بھی اتنی ہی بڑی ہے اسی لیے قرآن کریم میں اس نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر خوب سن لو خلق بھی اللہ ہی کی امر بھی اللہ ہی کا علماء کی اس میں بحث ہے کہ خلق کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے مخلوق کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے میں نے آپ نے مخلوق کی ابتدا میں یہ سمجھا کہ یہ سب مخلوق ہے زمین پر مخلوق سمندر میں مخلوق اور بہت آگے چلے تو ہم نے کہا یہ فضا مخلوق آسمان مخلوق بس ہماری نظر وہاں تک گئی ہم نے یہی کہا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مخلوق کی ابتدا عرش سے ہوتی ہے چونکہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے حق تعالی نے عرش کو پیدا فرمایا اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ واحد ولا یکون معہ شیئن اللہ اکیلا تھا اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی پھر اس نے اپنے عرش کو بنایا بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم سے یوں کہا کہ اکتب تعالیٰ نے ایک روایت میں یوں فرمایا کہ اللہ واحد و اول من خلق القلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے کہا کہ اکتب لکھ تو قلم نے کہا کہ اللہ سے کہ میں کیا لکھوں حق تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک کے حالات کو لکھ لے تو قلم نے قیامت تک کے حالات کو لکھ لیا ایک عجیب و غریب نقطہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں دیکھیں ہر قوم کی سال کی ایک ابتدا ہوتی ہے ایک انتہا ہوتی ہے کوئی اپنے سال کی ابتدا کرتا ہے محرم الحرام سے جیسا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اختتام ذی‌الحجہ پر ہو جاتا ہے کوئی اپنے سال کا آغاز شوال سے کرتا ہے جیسے مدرسے والے سال کا آغاز شوال سے کرتے مدرسے شروع ہوتے ہیں شوال سے اور اختتام ہو جاتا ہے شعبان میں مدرسے بند ہو جاتے ہیں شعبان میں کوئی اپنے سال کی ابتدا کرتا ہے جنوری سے جیسا کہ عموماً انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ابتدا ہوتی ہے جنوری سے اور اختتام ہو جاتا ہے دسمبر پر کوئی اپنے سال کا ابتدا کرتا ہے اپریل سے اور سال کا اختتام ہوتا ہے مارچ پر جا کر کے حق تعالی شانہ نے ویسے نزول قرآن کے اعتبار سے ابتدا فرمائی رمضان المبارک سے اللہ تعالی نے اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا رمضان المبارک سے رمضان سے قرآن کی ابتدا ہوئی قرآن رمضان ہی میں اترا اور عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ یہاں سے ابتدا تو ہو گئی لیکن اب اختتام کا کیا مسئلہ ایک اختتام تو جب ہوگا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روانہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ صاحب وحی جب روانہ ہو جائیں گے تو وحی کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا. تو رمضان سے ابتدا ہوئی, لیکن ایک عجیب نقطہ سمجھیں کہ بعض روایتوں کے اعتبار سے انسان کے اختتام کے حالات لکھے جاتے ہیں شعبان میں, جیسا کہ آپ نے خود سنا کہ شب برات کے اندر انسان کے حالات لکھے جاتے ہیں, اس کی موت لکھی جاتی ہے کہ آیا وہ اس سال کے اندر مرنے والا ہے, دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. تو رمضان سے گویا کہ ابتدا ہوئی اور شعبان پر حق تعالی نے اختتام فرمایا انسان کا, گویا اللہ کی نظر میں رمضان سے ابتدا ہو رہی ہے اور شعبان پر اختتام ہو رہا ہے. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان کو بڑا محتم بشان مہینہ قرار دیا گیا کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے اپنے قرآن کے نزول کی ابتدا فرمائی. بہرحال ہر آدمی جو ہیں اور دنیا کے ہر قوم جو ہیں اپنے سال کی ایک ابتدا رکھتی ہے, ایک اختتام رکھتی ہے. قرآن مقدس کی ابتدا رمضان مبارک سے ہوئی, اور پھر قرآن میں مضامین جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, اپنی باتیں جو نقل فرمائی, تو اللہ لہ الخلق والامر, اللہ اکیلا تھا, کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا. سب سے پہلے ایک روایت کے مطابق اس نے قلم کو پیدا کیا, دوسری روایت کے مطابق عرش کو پیدا کیا, اور پھر عرش کی طرف استوا ہوا, بلندی ہوئی, اللہ کا جانا ہوا. تو روایتوں میں امام غزالی فرماتے ہیں اللہ لہ الخلق والامر, فرمایا عرش سے لے کر فرش تک جتنا ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں, اور عرش کے اوپر اللہ کا امر ہے, حکم ہے. فرمایا عرش اور اس کے نیچے بھی اللہ کا, اور عرش کے اوپر سارے احکام بھی اللہ ہی کے ہیں. اسی کو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا الا لہ الخلق والامر, امر بھی اللہ ہی کا, خلق بھی اللہ ہی کی, حکم بھی اللہ ہی کا, مخلوق بھی اللہ ہی کی. جب مخلوق بھی اسی کی ہے تو سارے احکام بھی اسی کے چلنے والے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ابھی آتے ہوئے, ایک جگہ بیان تھا میرا, تو مولوی صاحب تھے, انہوں نے مجھ کو سوال کر لیا, اور سوال واقعتاً معقول بھی تھا. جب عقل مندانہ سوال پوچھا جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, اور بے وقوفانہ سوال پوچھا جاتا ہے تو غصہ آتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت میدان کارزار, میدان جہاد جاری ہے, اور میں میدان میں نکلا ہوا ہوں, اور دشمن نے مسلمان کے بچے کو پکڑ لیا ہے. اب میں دشمن کو تیر مارتا ہوں تو وہ بچے کو سامنے کر دیتا ہے, اب وہ مسلمان کا بچہ ہے, میں تیر ماروں یا نہ ماروں؟ حضرت نے فرمایا بسم اللہ بول کر مار, اگر دشمن کو لگا تو کامیاب, مسلمان بچے کو لگا تو وہ شہید ہے. اس آدمی نے پلٹ کر سوال کیا کہ حضرت دشمن نے نبی کو پکڑ لیا ہے, اب میں تیر مارتا ہوں تو دشمن جو ہے وہ نبی کو ڈھال بنا لیتا ہے اور نبی کو تیر لگتا ہے, تو میں ماروں یا نہ ماروں؟ تو حضرت نے فرمایا جب نبی موجود ہیں تو مجھ سے کیوں مسئلہ پوچھ رہا ہے, وہیں تو نبی سے پوچھ لینا, خاموخا کے لیے مجھے کیوں مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ امام صاحب کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ بے وقوفانہ سوال ہے. ہمارا عقیدہ جب ختم نبوت کا ہے تو اب نبی کے آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا خاموخا کے لیے. تو بے وقوفانہ سوال جو ہوتا ہے جس سے کوئی اثر نہیں, کوئی معلومات نہیں, صرف اس لیے کہ بس ایک ذہن میں سوال آیا اور پوچھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے مسجد نبوی میں, لوگ اپنے اپنے سوالات کر رہے تھے. ان سوالات میں بعض لوگوں نے کچھ ایسے سوالات بھی کر لیے, حضرت کو بڑا غصہ آ گیا. تو حضرت نے فرمایا سلونی معاشی, تو پوچھو جو پوچھنا ہو. اب یہ حضرت کا کہنا کہ جو چاہے پوچھ لو, یہ حضرت غصے میں فرما رہے تھے, چونکہ حضرت کو بعض سوال پسند نہیں آئے. بعض لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بتانے ہی پر آئے اور خود ہی فرما رہے ہیں کہ جو چاہے پوچھ لو. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, ان کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کے نبی میرے باپ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا حذافہ تمہارے باپ ہے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, حضرت میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. حضرت کو اور غصہ آ گیا, چہرہ بہت بگڑا ہوا ہے, سرخ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی غصے میں ہے. دو زانو بیٹھ گئے حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بار بار پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کے حبیب ہم آپ کی نبوت پر راضی ہے, ہمیں آپ کی نبوت پر کوئی اشکال نہیں, ہم آپ کی نبوت پر راضی ہے. اتنی مرتبہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. رضیت باللہ ربا, میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں, وبالاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں, وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر میں راضی ہوں. تو بعض لوگ ایسے اٹھا پتک کا سوال کر لیا کرتے ہیں جس سوال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. خاموخا کی معلومات, ہمارے بعض بزرگوں کو کسی نے, حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت یزید پر لان تان کرنا کیسا ہے, تو حضرت نے فرمایا بھائی تو یزید تک کیوں جاتا ہے, تو اپنی زندگی کو درست کر لے پہلے, تو اللہ کے لائق تو پہلے تو بن جا. یزید پر لان تان کرنے کا مسئلہ تو بہت دور کا مسئلہ ہے, اور فرمایا اس کو پوچھنے سے متعلق قیامت میں اللہ تجھے نہیں پوچھے گا کہ تُو نے یزید پر لان تان کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تجھے یہ ضرور پوچھے گا اللہ کہ تُو نے غیبت کی تھی یا نہیں کی تھی. اور فرمایا اگر اللہ تجھے پوچھ لے تو کہہ دینا اشرف علی کو مسئلہ پوچھا تھا, اس نے بتایا نہیں تھا. حضرت بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ بلا وجہ کے سوالات نہیں کرنے چاہیے, ایسے سوالات کرو کہ جن سوالات سے امت کو فائدہ ہو. تو مولوی صاحب تھے ابھی قریب میں میرا جو سفر ہوا ساؤتھ افریقہ کا, تو بڑے عالم تھے, انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنوں کو پیدا کیا تھا, اور جن اللہ کی مخلوق ہیں وہ اس زمین پر رہتے تھے, لیکن جب ان میں شرارت غالب رہی اور اللہ کے فرمودات پر انہوں نے عمل نہیں کیا. روایتوں سے قرآنی آیات کے اشاروں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ نے جنوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت نبی انہی میں سے آئے تھے. قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف جن مخلوق تھی اس زمین پر تو اس وقت نبی بھی انہی میں سے تھی, لیکن ان کی شرارتیں, ان کے وہ اعمال جو اللہ کو ناپسند آئے, جس کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے ان کو اپنی نیابت سے ہٹا دیا, اور پھر حق تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی نیابت کے لیے, اپنی خلافت کے لیے, کہ میری نیابت, میری خلافت, میرے مسائل کو, میری عبادت کو اگر جاری کریں گے تو انسان جاری کریں گے, اور اس کے لیے سب سے پہلے ایک انسان کو پیدا کیا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین آدم, اور پھر آدم کے بعد ساری نسل اس کی چلائی گئی. سوال ان کا یہ تھا کہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چھ دنوں میں بنایا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, اللہ نے کائنات کو چھ دنوں میں بنایا, سنیچر اور اتوار میں اللہ نے زمین, پیر اور منگل میں حق تعالی جل شانہ نے آسمان اور ضروریات آسمان, اور بود اور جمعرات کو اللہ نے زمین کا جو مادہ بنایا تھا اس کو پھیلایا اور زمین کی ساری ضروریات کو بنا دی, تو چھ دن میں کائنات تیار ہو گئی. اب شبہ یہ ہوا ان کو کہ چھ دن پورے ہوئے جمعرات کو اور جمعہ کے دن آدم کو بنایا, تو آدم تو دنیا بننے کے فوراً بعد بن چکے ہیں, تو جن آئے کب تھے زمین پر؟ معقول سوال تھا اور سمجھ میں آنے والا سوال ہے کہ جمعرات کو کائنات پوری ہو گئی اور جمعہ کو آدم کو بنا لیا, تو فوراً آدم بن چکا ہے, تو جن کب تھے اس زمین کے اوپر؟ میں نے کہا شبہ تمہیں اس لیے ہو گیا کہ تم نے اس چھ دن کے بعد والی فوری جمعہ میں آدم کی پیدائش کو مان لیا. روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھ دنوں میں اللہ نے کائنات کو بنایا, اس کے بعد جمعہ کو آدم کو بنایا, لیکن کون سی جمعہ کو بنایا یہ روایتوں میں تعین نہیں ہے. کسی بھی جمعہ کو بعد میں بنایا ہوگا تو کائنات کے بنانے کے بعد فوری طور پر تو حق تعالیٰ نے جنوں کو وجود دیا تھا اور اس زمین پر جنوں کا رہنا تھا، ایک لمبی مدت تک جن رہے لیکن اللہ کے اعمال ادا نہیں کر پائے، تو پھر اس کے بعد کسی جمعہ میں جا کر کے حق تعالیٰ نے آدم کو بنایا ہے، اب یہ شبہ ختم ہو جاتا ہے کہ بیچ میں جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کب بھیجا تھا. اب جب آدم دنیا میں آ گیا اور آدم کی اولاد دنیا میں آ گئی تو اب حق تعالیٰ نے بتایا کہ جن تابع ہیں انسانوں کے، اس لیے انسانوں میں جو نبی آئیں گے انہی کی نبوت ان لوگوں میں چلے گی، جنوں میں چلے گی. اب جنوں میں سلسلہ نبوت کو بند کر دیا گیا. بہرحال روایت ترمذی شریف میں ملتا ہے، بلکہ خود بخاری شریف میں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رات میں چلے، بہت دور مدینے سے باہر لے چلے، بہت دور. پھر ایک زمین پر یوں دائرہ کھینچا اور اس دائرے میں ابو ذر غفاری کو بٹھا دیا کہ تم یہیں بیٹھنا، اس سے باہر نہ نکلنا اور میں ابھی ہو کر آتا ہوں. حضرت بہت دور تشریف لے گئے. ابو ذر فرماتے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام میری آنکھوں سے غائب ہو گئے. ہاں اتنا تھا کہ حضور کی آواز آ رہی تھی، مجھے لگا کہ حضور کسی سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ لاؤ میں جاؤں کہ کوئی دشمن نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ حضرت تو مجھے دائرہ کھینچ کر بٹھا گئے ہیں، اس لیے مجھے نکلنے کو منع کیا ہے، میں کیسے نکلوں، میں وہیں بیٹھا رہا. رات کا ایک لمبا وقت گزر گیا، اس کے بعد حضرت تشریف لائے. فرمایا ابو ذر، میں نے کہا نعم یا رسول اللہ. سلام سلام کا جواب. اس کے بعد فرمایا حضرت آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا تو نے باتیں سنی؟ فرمایا ہاں میں نے سنی. فرمایا بالکل صاف صاف سنی. فرمایا حضرت آواز آ رہی تھی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. فرمایا جنوں کا ایک بہت بڑا وفد اور بہت بڑی جماعت آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے ایمان کے سلسلے میں سوالات کیے، میں نے ان کو جوابات دیے اور میں ان کی دعوت و تبلیغ میں مشغول تھا، وہ لوگ میرے اوپر ایمان لے آئے، تو اس سلسلے میں میری باتیں ان سے چل رہی تھی. اچھا ایسی تو کئی روایات ہے کہ جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے ملے اور دعوت و تبلیغ فرمائی. بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں روایت ہے، حضرت فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا رات میں اور عفریت نامی جنات آ گیا، بہت بڑی طاقت والا تھا. فرمایا میرے سامنے اس نے آگ سلگائی، اور آگ اس لیے سلگائی کہ میری نماز خراب کرے. حضرت فرماتے میں نے سوچا کہ لاؤ اس کو نماز توڑ کر پکڑ لوں، اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو پھر وہ میرے قابو میں آ جاتا اور میں مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا اس کو، اور صبح کو مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے. حضرت خود فرماتے ہیں کہ بچے اس سے کھیلتے، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ تو نے مجھ کو جو جنوں پر حکومت دی ہے میرے بعد کسی کو نہ دینا. اللہ نے مجھ کو بھی حکومت دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن میرے بھائی سلیمان کی دعا کے الفاظ کی رعایت میں نے چھوڑ دیا اس کو. ہاں حضرت تو ان باتوں کا بڑا خیال فرماتے تھے، نبی علیہ السلام بڑا خیال فرماتے تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر تنقیص نہ ہو جائے، حالانکہ آپ سب سے بڑے تھے، آپ امام الانبیاء تھے، آپ اشرف الانبیاء تھے، آپ کی امامت پر سارے نبیوں کے ایمان لانے کو مکلف بنایا گیا تھا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تمام نبیوں کو، تمام نبیوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کر کے یہ کہا تھا کہ دیکھو تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائیں تم اس پر ایمان لے آؤ گے، تم اس کی مدد کرو گے. تمام نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پیر رحمت اللہ علیہ، بڑے پیر، بڑا مقام حق تعالی نے عطا فرمایا تھا. کشف ہوا آپ پر کہ اس وقت جتنے اس سرزمین پر اولیاء موجود ہیں، غنیت الطالبین میں یہ بات لکھی ہے، اس وقت اس زمین پر جتنے اولیاء موجود ہیں ان تمام کے ہم نے آپ کو امام بنائے. جب یہ کشف آپ کے اوپر ہوا ہے تو اس موقع پر آپ کی باتوں میں بار بار یہ باتیں آنے لگی کہ حق تعالیٰ نے یہ مقام دیا. ایک صاحب کوئی آپ کے بیان میں آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں میرے امام نہیں ہیں, حضرت سے متعلق کہا کہ میرے امام نہیں ہیں, تو حضرت نے فرمایا اگر میں تیرا امام نہیں تو سور کا قدم تیرے سر پر ہوگا. بس ہوا یہی کہ حضرت کی زبان سے یہ بات نکلی اور وہ بے ایمان دنیا سے رخصت ہوا. بہت بڑے آدمی تھے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, بڑے پیر رحمت اللہ علیہ. حضرت نے ایک جگہ یوں فرمایا ہے کہ تمام نبیوں کے علوم بھی نکلے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور تمام اولیاء کو علوم بھی ملے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور تمام صحابہ کو علوم بھی ملے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. محمد مرکز ہے, اس مرکزیت سے پہلوں کو بھی علوم ملا اور اس مرکزیت سے بعد والوں کو بھی علوم ملا. بعد میں اگر کوئی اس نبی سے اپنا چہرہ پھرا لے تو قیامت میں نبی بھی اس سے چہرہ پھرا لے گا. تمام لوگوں کو علوم حضور ہی سے ملے, اگلے انبیاء کے علوم بھی آپ ہی سے ہیں, لیکن اس کے باوجود کبھی کسی نبی کی تنقیص حضرت نے نہیں فرمائی, العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ, کبھی نہیں کبھی نہیں, بلکہ انبیاء کی تعریف کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ مدینے میں کسی نے یوں کہہ دیا کہ یونس علیہ السلام تو بڑے عجیب نبی تھے, اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور ابھی اللہ کی اجازت بھی نہیں ملی تھی یونس کو بستی سے نکلنے کی, اور بغیر اجازت رب کے نکل گئے بستی سے, جب ہی تو مچھلی کے پیٹ میں جانا ہوا, اس لیے کہ اللہ کی اجازت نہیں تھی. سمندر پر پہنچے, کشتی والوں نے بٹھا لیا, کشتی چلی اور داوا دول ہونے لگی. اس زمانے کا عقیدہ یہ تھا کہ کشتی گڑبڑ تب کرتی ہے جب کوئی مالک کا نافرمان آ جاتا ہے. تو پوچھا گیا کہ کوئی مالک کا نافرمان, تو یونس نے فرمایا میں ہوں علیہ الصلات والسلام. فرمایا نہیں نہیں نہیں, آپ تو نبی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا؟ فرمایا میں ہی ہوں. فرمایا نہیں, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن اندازی ہوئی, چٹھی ڈالی گئی, تو حضرت کا نام نکلا, پھر حضرت کا نام نکلا, پھر حضرت کا نام نکلا. تو اب تو مجبور ہو گئے حضرت یونس کو اٹھا کر سمندر میں پھینکنے پر, اس لیے کہ اگر ان کو نہیں پھینکیں گے تو سارے لوگ ڈوب مریں گے. ادھر حق تعالی نے پوری ایک بڑی مچھلی کو بھیج دیا تھا اور یوں کہا تھا منہ کھول کر کھڑی رہنا, یونس آوے تو سیدھی لے لینا, اور فرمایا کھانے کا لقمہ نہیں ہے, تیرے پیٹ میں امانت رہیں گے. امانت کے طور پر پہنچایا اور وہ مچھلی لے کر چلے, اور پیت ہی میں اللہ نے وہ دعا القاء فرمائی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو آدمی ایک لاکھ مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے, اس ایک لاکھ کے پورا ہونے پر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے, جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا. بہت سے لوگ وظیفے پوچھتے رہتے ہیں, یہ وظیفہ وہ وظیفہ, یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, کچھ باتیں کام کی بتا دوں, ویسے تو سال بھر آپ سنتے ہی رہتے ہیں مولوی صاحب سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ 40,000 مرتبہ استغفار کرو گے, کون سا بھی استغفار, لمبا استغفار پڑھو, چھوٹا استغفار پڑھو, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, چھوٹا سا استغفار ہے, 40,000 مرتبہ پڑھو, چاہے ایک دن میں پڑھ لو, چاہے 40 دن میں پوری کرو. جس دن تمہارے 40,000 استغفار پورے ہوں گے, اس وقت تم مستجاب الدعوات ہوں گے, اور تم جو دعا کرو گے حق تعالی قبول کریں گے. میں نے آپ ہی کے اس انگلینڈ کی سرزمین پر رہنے والے ایک صاحب بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے, بہت بڑی مصیبت میں اسی سال, اور میں نے یہی وظیفہ, میں نے کہا ابن تیمیہ کا یہ عمل کر لو, الحمدللہ انہوں نے کیا اور باری تعالیٰ نے ان کو ایسے بچا لیا جیسے گوندے ہوئے آتے سے بال نکال لیا جاتا ہے, اس طرح ان کی حفاظت ہو گئی. تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ 40,000 مرتبہ استغفار پڑھو گے تو پورا ہونے پر حق تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنائے گا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر پہ, لمبا واقعہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے. وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور جب سمندر کے کنارے پر مچھلی پہنچی اور اگال دیا اپنے پیٹ سے, نکال دیا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو, بدن اندر کی گرمی کی وجہ سے چمڑی نکل گئی تھی. مچھلی کے پیٹ کی ویسے بھی مچھلی گرم ہوتی ہے اور پھر اندر ہوا نہیں جاتی, اور قرآن نے نقشہ کھینچا کہ ہم نے یونس کو کتنے اندھیروں میں پہنچایا تھا. فرمایا سمندر کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اندھیروں پر اندھیرا, اندھیروں پر اندھیرا, اور وہاں بھی ہماری توفیق شامل حال ہوئی تو ہم نے وہاں بھی رب کو یاد دلایا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے, فرمایا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اس واقعے سے, میری توفیق تمہیں شامل حال ہوگی تو مصائب میں بھی تمہیں خدا یاد آئے گا, اور میری توفیق تمہیں شامل حال نہیں ہوگی تو خوشیوں میں بھی خدا یاد نہیں آئے گا. تعالیٰ کی طرف سے یادیں بڑی چیز ہے. بہرحال سمندر کے کنارے پر ڈال دیا اور پھر حق تعالیٰ نے وہاں پر ایک جو ہے کدو کا بیل چلا دیا, کدو کا دودھی کا بیل, اور وہ بیل آپ کے اوپر یوں چلا گیا. اور کدو کے بیل کے پتوں میں تاثیر ہے کہ یہ جب بدن سے لگتا ہے تو چمڑی جلدی آتی ہے, یہ اس کی تاثیر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کدو بہت پسند تھی, حضرت کو کدو بہت پسند تھی. کسی سے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے کدو کو یوں ہٹا دیا, حضرت انس نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے, ویلک تیرے حبیب کو تو یہ چیز پسند تھی, اگر تیری طبیعت نہیں چاہتی ہے تو ایک طرف کر لے, لیکن کم سے کم یہ نہ بول کہ مجھے پسند نہیں ہے. پسند نہ ہونے کا لفظ نہ بول, ٹھیک ہے تیری طبیعت نہیں چاہتی تو ایک, بازوں کو باز طبیعت نہیں چاہتی ہے, جیسے بازوں کو دودھ نہیں چلتا, تو یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے دودھ پسند نہیں, یوں کہہ لو میری طبیعت نہیں چلتی. لیکن پسند نہ ہونا, اس طرح کے الفاظ نہ بولو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بولتے بھی سکھایا کہ تم بولو تو کس طرح بولو. ایک مرتبہ صحابہ کرام کو دیکھا, وہ انگور کو کرم کہتے تھے, انگور کو, چونکہ انگور سے وہ لوگ شراب بناتے تھے تو بہت پیاری تھی انگور ان کو, اس لیے وہ کرم کہتے تھے. حضرت نے فرمایا لا تقول الانب الکرم فان الکرم صفۃ المؤمن, انگور کو کرم نہ کہو, کرم تو مومن کی صفت ہے, کریم ہونا یہ تو مومن کی صفت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بولتے بھی سکھایا. بہت ساری روایات ہیں, اس وقت موقع نہیں ہے, پھر میں کبھی ان روایات کو بھی بتاؤں گا جن روایات میں ہمیں حضرت نے بولنے کا طریقہ سکھایا. ایک خطیب صاحب آئے اور جمعہ کا خطبہ دیا, حضرت نے ان سے کہا تھا کہ جمعہ کا خطبہ دو, حضرت بیٹھے ہوئے جمعہ کا, اور بعض روایتوں میں کہ جمعہ کا خطبہ نہیں, ویسے ہی انہوں نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے خطبہ پڑھا. اپنے خطبے میں انہوں نے یوں پڑھ دیا, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ومن یعصی اللہ ورسولہ. بولنا چاہیے تھا, جس نے اللہ کی نافرمانی کی, جس نے رسول کی نافرمانی کی, اس نے پڑھا ومن یعصی ما, یعنی اللہ اس کے رسول کو, دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا. حضرت نے فرمایا بیس الخطیب انت, تو بہت برا خطیب ہے. حضرت میری غلطی کیا ہو گئی؟ فرمایا تو نے ایک ہی ضمیر میں اللہ اس کے رسول کو جمع کر دیا, اس کا مطلب یہ نکلا کہ تو نے نبی کو خدا کے برابر کر دیا. دیکھو کیسے اللہ کے نبی تنبیہ فرما رہے ہیں, فرمایا نبی کو نبی کے مقام پر رکھو, اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھو. اللہ خالق ہے, نبی بہرحال مخلوق ہے, مخلوق کو خالق کا مقام نہیں دینا چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, فرمایا اللہ کے حبیب سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے, حضرت آپ کو مجھے سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے. حضرت کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور فرمایا اللہ ہو آنا, میں اللہ ہوں کہ تو مجھے سجدہ کرے گا؟ فرمایا اللہ فوق, اللہ اوپر ہے, اللہ کو سجدہ کیا کر. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بڑی عجیب طرح پر اصلاح فرمائی کہ یہ ہر ایک کو اپنے پوزیشن پر رکھے, اپنے مقام پر رکھے, اپنے مقام سے نہ ہٹائیں, اس لیے کہ مقام سے ہٹانا بہرحال یہ جو ہے اس کے اوپر ظلم کرنا ہو جاتا ہے. امتی کو نبی کا درجہ دے دینا یہ ظلم ہے, نبی کو اللہ کا درجہ دے دینا یہ ظلم ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھنا چاہیے. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ بیل جو ہے ڈال دیا اور اس سے سایہ ہوا. فائدہ اس سے کیا ہوا؟ جہاں بیل یہ کدو کا بیل ہوتا ہے وہاں مکھیاں بھی نہیں بیٹھتی. یہ بھی اس کی خصوصیت ہے کہ مکھیاں نہیں بیٹھتی. اللہ کا نظام ہے تو آپ سے مکھیوں کو بھی پاک صاف رکھا, اور ایک ہرنی کو مسلط کر دیا وہاں پر. وہ ہرنی روزانہ آتی تھی اور حضرت کو دودھ پلا کر جاتی تھی. اللہ کا نظام کون سمجھ سکتا ہے. بہرحال یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا واقعہ. دوسری طرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں جن واقعات کو پیش فرمایا اس پر سے بات یاد آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نبی کی تنقیص نہیں فرمائی, کسی نبی کے توہینی کلمات بیان نہیں فرمائے. یونس علیہ السلام سے متعلق کسی نے مدینے میں یوں کہہ دیا کہ یونس کیسے نبی ہے, قوم کے لیے عذاب آیا اور ابھی تو اللہ نے اجازت بھی نہیں دی اور بستی سے نکل گئے. ہمارے نبی کتنے اچھے کہ ہر وقت ہم میں موجود رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے جب جملہ سنا تو حضرت نے فوراً فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متا, مجھے یونس کے اوپر بڑھا کر بیان نہ کرو, مجھے یونس کے اوپر فضیلت نہ دو. فرمایا وہ بھی نبی ہونے کے اعتبار سے میرے بھائی ہے. دیکھیں آپ نے منع فرمایا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے باب میں کسی نے کوئی بات کہہ دی, اللہ کے حبیب نے فرمایا ابراہیم سے متعلق کچھ نہ کہو, جب قیامت میں سارے لوگ اٹھیں گے تو برہنہ ہوں گے, بغیر کپڑوں کے ہوں گے, بغیر کپڑے کے تو ہوں گے ہی بغیر چپل کے بھی ہوں گے, بغیر چپل کے ہوں گے اور بغیر ختنہ کے بھی ہوں گے. یہ بغیر ختنہ کے اللہ کیوں لائے گا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ بغیر ختنہ کے اللہ تعالی قیامت میں اس لیے لائے گا, اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا کہ بچپن میں تیری معمولی سی چمڑی کو کاٹ دیا تھا, کاٹنے والے کو بھی پتا نہیں تھا کہ کہاں گری. فرمایا اللہ نے کہ میں اس چمڑی کو بھی واپس لے آؤں گا, بتاؤ میری قدرت کتنی زبردست ہے. اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے اور بغیر ختنہ کے جیسے ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ویسے ہی اللہ ہمیں میدان حشر میں دوبارہ زندہ کر کے لانے والا ہے. غلن بغیر ختنہ کے لائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب بغیر کپڑے کے ہوں گے, اللہ سب سے پہلے جن کو کپڑے پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کپڑے پہنائے جائیں گے. تو صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے کیوں کپڑے پہنائے جائیں گے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں سب سے پہلے ابراہیم کے کپڑے اتارے گئے تھے. نمرود نے آپ کو برہنہ کر کے آپ کے کپڑوں کو اتار کر آپ کو اس دھکتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا جس پر سے پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا. تو سب سے پہلے اللہ کے لیے خلیل اللہ کے کپڑے اتارے گئے. حضرت ابراہیم کو اللہ سب سے پہلے کپڑے پہنائے گا. میں نے ابھی آنے سے ایک دن دو دن قبل وہاں ہمارے وہاں ایک بہت بڑے دعوت و تبلیغ کا ہمارا مرکز بنا, مسجد تھی وہ تو لیکن مرکز بھی وہی بننے والا تھا. تو وہاں مجھے افتتاح کے لیے بلایا گیا تو میں نے دو تین باتیں سنائی. حضرت ابراہیم پر سے مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو ہمارے تمام مسجدوں کی ماں دو مسجدیں ہیں, ایک تو مسجد نبوی اور ایک کعبۃ اللہ. دو ہی مسجدیں ہماری, ایک کعبۃ اللہ ہے اور ایک مسجد نبوی ہے, اور دونوں مسجدوں کے پیچھے قربانیاں ہیں. مسجد نبوی کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی 13 سالہ قربانیاں ہیں, اور کعبۃ اللہ کے پیچھے ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیاں ہیں. ان قربانیوں میں میں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا ابراہیم خلیل اللہ کا, کہ حضرت حاضر اور اسماعیل کو جب اس میدان میں چھوڑا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے, جہاں آج مکہ المکرمہ ہے, جہاں آج چلت پھرت ہے, اور جہاں آج رات دن میں رات کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ رات آئی ہے یا نہیں آئی, وہاں جہاں یہ چاروں طرف کا ماحول ہے وہ ایک میدان تھا, اور وہاں حاضر و اسماعیل کو چھوڑا. اور کہاں رہتے تھے ابراہیم؟ فلسطین میں. اور فلسطین سے مکہ المکرمہ کا فاصلہ دنیا جانتی ہے کہ 3000 کلومیٹر سے زائد ہے. اتنے دور چھوڑ کر کے چلے گئے, اور جانے کے بعد حق تعالی نے فرمایا ابراہیم اب تم اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے ابھی نہیں جا سکتے. ہر ایک کے ارمان ہوتے ہیں معصوم اولاد کو دیکھنے کے. ارے گود سے ہم نہیں چھوڑتے اپنی معصوم اولادوں کو. وہاں گود سے چھڑوایا اور بہت دور رکھا گیا. 3 سال پورے ہوئے, 3 سال پورے ہوئے, جب 3 سال پورے ہوئے تب خلیل اللہ کو کہا گیا کہ اب جاؤ بچوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن یاد رکھو ابراہیم اونٹنی پر بیٹھ کر زیارت کر کے آ جانا ہے، اترنا نہیں ہے وہاں. قربانیوں کا تصور کریں، واقعات رہ گئے ہیں واقعات. یہاں جماعت میں جاتے ہیں تو موبائل منع ہے پھر بھی لے کر جاتے ہیں، اور روزانہ بیوی سے بات کرتے رہتے ہیں، بچوں سے بات کرتے رہتے ہیں، ایک دن ہمیں چین نہیں پڑتا. 3 سال کے بعد جا رہے ہیں اور فرمایا اونٹنی سے اترنا نہیں ہے، اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے زیارت ملاقات اور پھر واپس آ جاؤ. کیا ارمان تھے. وہاں پہنچے، اونٹنی ہی پر سوار، باتیں ہو رہی ہے، حاضر کہہ رہی ہے اتریے تو صحیح میرے سرتاج. کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں، مالک کی طرف سے مجھے اجازت نہیں. فرمایا اچھا اونٹنی بٹھا تو دیجئے، آپ اونٹنی ہی پر بیٹھے رہے، میں آپ کے ہاتھ منہ دھو دوں، آپ اونٹنی پر بیٹھ کر کپڑے بدل لیں، کھانا کھا لیں اسی اونٹنی پر بیٹھ کر. بٹھا دی اونٹنی کو، ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھے رہے. حضرت حاضر ایک پتھر لے آئی اور اس پتھر پر ابراہیم کا پاؤں رکھا اور اس پر پاؤں رکھ کر پاؤں دھو دیے اپنے سرتاج کے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، جلیل القدر محدث، بخاری شریف کا بہت بڑا شارع، بہت بڑا شارع، حدیث شریف کے حل کرنے میں حافظ ابن حجر نے حق ادا کر دیا، ایسا زبردست شارع ہے. فتح الباری میں فرماتے ہیں کتاب الحج کے اندر کہ یہ جو مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے، یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پر حضرت حاضر نے حضرت ابراہیم کے پاؤں رکھ کر دھوئے تھے، یہ وہی پتھر ہے. آدمے جب کعبۃ اللہ تعمیر ہوا تو پھر ابراہیم اسی پتھر پر کھڑے رہے، یہ وہی پتھر ہے جس پر پاؤں رکھ کر دھویا گیا، اور بعد میں تعمیر کعبہ میں بھی اسی کو استعمال کیا گیا. تو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کے موقع پر پتھر استعمال ہوا وہ یہ ہیں تو بھی غلط نہیں، اور جو یوں کہتے ہیں کہ اس پر پاؤں رکھ کر دھوئے تھے وہ بھی غلط نہیں. دونوں ہی مسئلے اسی پتھر کے ساتھ منسلک ہیں، لگے ہوئے ہیں. تو بھائی اس کے پیچھے قربانی ہے، کھانا کھایا، کپڑے بدلے اور پھر روانہ ہو گئے حضرت ابراہیم. حضرت حاضر کہہ رہی ہے کچھ تو ٹھہرو، فرمایا اجازت نہیں. بہت دور چلے گئے اور حضرت حاضر دیکھتی رہی ہوں، اشرف روایت میں الفاظ ہے، اشرف، اشرف بولتے یوں دیکھنے کو، بہت دور دیکھتی رہی یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے. حافظ فرماتے ہیں شاید حاضر کے دل میں یہ تمنا رہ گئی ہوگی کہ کاش نہ آتے تو اچھا ہوتا، زخم تازہ کر گئے، نہ آتے تو اچھا ہوتا. تو کعبہ کے پیچھے بھی قربانیاں ہیں اور مسجد نبوی کے پیچھے بھی قربانیاں ہیں. کوئی بھی مسجد تعمیر ہوتی ہے اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں، اور قربانیوں پر تعمیر ہونے والی مسجد سے اللہ تعالیٰ اہل اللہ کو پیدا کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قربانیوں کے بعد پیدا ہونے والی جو مسجد ہوتی ہے وہاں سے حق تعالیٰ اہل اللہ کو، علماء کو، صلحاء کو، دین کے داعیوں کو، حفاظ کو پیدا کرتا ہے قربانیوں کے بعد بننے والی مساجد کے اندر سے. تو بہرحال میں یہ تو کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے متعلق کسی نے جب یوں کہہ دیا تو حضرت نے فرمایا ابراہیم سے متعلق کچھ نہ کہو، قیامت میں سب سے پہلے اللہ ابراہیم ہی کو کپڑے پہنانے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں کسی کی بات کچھ آ گئی تو فوراً اللہ کے نبی نے موسیٰ کی تعریف فرمائی، فرمایا موسیٰ کے باب میں کچھ نہ بولو، قیامت میں جب تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا لگائے گا جس سے سارے لوگوں کی روحیں بے ہوش ہو جائے گی. تو صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انبیاء کی روحیں بھی بے ہوش ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، نبیوں کی روحیں بھی بے ہوش ہو جائے گی. اس کے بعد سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ہوش میں آؤں گا، لیکن میں جیسے ہی ہوش میں آیا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں. معلوم ہوتا ہے ان پر بے ہوشی نہیں ہوئی. تو صحابہ نے فرمایا کیوں ان پر بے ہوشی نہیں؟ فرمایا دنیا میں جو ان پر بے ہوشی آ چکی تھی، رب ارینی، اللہ تو مجھے دکھا دے، اور بے ہوش ہو چکے تھے، اس کے بدلے میں قیامت کی بے ہوشی سے اللہ پاک کر دے گا. حضرت موسیٰ کی تعریف فرمائی. بھائی کسی کی تعریف کرنے سے ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ کے نبی برے تھے، برے ہی رہے. موسیٰ کی تعریف کرنے سے آپ کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑا. ابراہیم کی تعریف کرنے سے آپ کی نبوت پر کوئی، یہ سبق ہے اس کے اندر، ابراہیم کی تعریف کرنے سے اللہ کے نبی کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑا، حضرت یونس کی تعریف کرنے سے اللہ کے نبی کی عزت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ انسان کو چاہیے دوسروں کی خوبیاں ہوں، ان خوبیوں کو بیان کرے، کسی کی خوبیاں بیان کرنے سے میری عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میری عزت میں کوئی تنزلی آنے والی نہیں ہے، بلکہ ایک بات یاد رکھو، اچھے لوگ جب کسی کی برائی کرتے ہیں تو اچھوں کی عزت میں کمی آتی ہے۔ یہ تو اچھا آدمی ہو کر برائی کر رہا ہے، بھائی برا ہو کر بروں کی برائی بیان کرے تب تو ٹھیک ہے، یہ تو اچھا ہو کر بھی برائی کر رہا ہے تو اس سے متعلق کیا ہم اچھا سمجھیں گے؟ اچھوں کو چاہیے کہ جس کی خوبیاں ہو ان کی خوبیوں کو سراہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو تھے ہی انبیاء، اپنے صحابہ کی خوبیوں کو بھی سراہا، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں لیکن ان کی بھی خوبیوں کو اللہ کے نبی سرا رہے، فرمایا میری قوم میں اگر حیا ہے کسی کے اندر تو میرا عثمان ہے، میری قوم میں شجاعت ہے تو میرا علی ہے، حالانکہ حضور کی شجاعت کے سامنے علی کی شجاعت کچھ نہیں۔ فرمایا میری قوم میں عدل و انصاف کسی میں ہے تو میرا عمر ہے۔ ایک روایت میں فرمایا لو کنتم اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اتخذنی اللہ خلیلا۔ فرمایا دنیا میں میں میرا جگری دوست کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ میں اپنے دل میں اللہ کو جگہ دے چکا ہوں اس لیے جگری دوست تو ابو بکر کو نہیں بناتا، لیکن ابو بکر میرے دینی بھائی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا میرا ابو بکر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی روایت میں، میں نے سب کا حق ادا کر دیا، میرے ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکا، میرا اللہ اس کا حق ادا کرے گا۔ دیکھیے ابو بکر کی تعریف فرما رہے، کیسی تعریف؟ حنین کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت آیا، تو چونکہ حنین شوال میں ہوا اور اس سے پہلے فتح مکہ ہوا اور مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جو ایمان میں کچے تھے، کمزور تھے، ابھی پکے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت نے ان کو ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے، پختہ بنانے کے لیے جو مال غنیمت آیا سب ان کو دے دیا، ایک ایک مکی کو سو سو اونٹ دیے، سو سو اونٹ، ایک ایک مکی کو کئی کئی بکریاں دی، سب ان کو دے دیا۔ تو انصار دو چار جوان صحابہ، جوانوں کو جذبے بہت ہوتے ہیں، بلا وجہ کے اپنے آپ کو یوں ڈال دیتے ہیں، آج کل بھی ایسا ہی ماحول بنا ہوا ہے کہ جوان بلا وجہ کے جذبات میں اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے، ہلاکت اور بربادی سے اپنی ذات کی حفاظت کرو۔ تو جذباتی ہوتے ہیں جوان، میں اپنے بچوں کو جو فارغ ہوتے ہیں ان کو اکثر نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم پڑھانے بیٹھو گے دارالعلوم میں یا کسی مسجد میں یا مدرسے میں، تو یاد رکھو کچھ نہ کچھ حالات تو آئیں گے، تم جذبات میں جوانی میں ان حالات کے خلاف قدم نہ اٹھا لینا۔ قدم اٹھانے کا مطلب استعفی جیب ہی میں لے کر چلتے رہتے ہیں، ذرا کوئی مسئلہ ہوا لیجئے ریزائن، ذرا کوئی مسئلہ ہوا لیجئے ریزائن۔ میں نے کہا ایسا قدم نہ اٹھانا، حالات کو برداشت کر لینا، پھر اللہ تمہارے لیے راستہ کھول دے گا، حالات کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ تو جوانوں کو جذبات بہت ہوتے ہیں، چند انصاری صحابہ جو تھے ان کو جذبات آ گئے، انہوں نے کیا جملہ بول دیا، اللہ اکبر، کہنے لگے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے ہو گئے، حضرت سے متعلقہ اپنی قوم کے ہو گئے۔ اور ایک روایت میں تو یوں کہا کہ ابھی ہماری تلوار سے تو مکے والوں کا خون تپک رہا ہے، اور جب مال آیا تو مکے والوں کو دے دیا۔ اس طرح کی باتیں کہہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت کو پتا چلا تو حضرت نے سارے انصار کو جمع کیا، فرمایا ایک بھی مہاجر اس میں نہ آئے، صرف انصار، سب کو جمع کیا۔ حضرت نے فرمایا تم نے ایسی ایسی باتیں کہی میرے متعلق، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے نہیں کہا، یہ جذباتی دو چار جوان ہیں انہوں نے یہ باتیں کہہ دی، ہم معافی چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، تم بولو، تمہیں بولنے کا حق ہے، تمہیں احسان جتانے کا بھی حق ہے، بلکہ تم یہ بھی کہو، حضرت خود کہہ رہے، تم یہ بھی کہو کہ محمد تمہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، ہم نے پناہ دی۔ حضرت نے خود فرمایا کہ تم یہ بھی کہو کہ محمد تمہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، ہم نے تمہیں پناہ، کہو تم مجھ کو۔ صحابہ رو رہے ہیں، گاہیں جھکی ہوئی ہے، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے حبیب معاف فرما دیجئے، یہ چند دو چار نے کہہ دیا، اللہ کے حبیب معافی، اب حضرت سب کی دلجوئی فرما رہے ہیں، اپنے قریب کر رہے ہیں اور کس پیار سے حضرت نے قریب کر لیا اپنے صحابہ کو انصار کو. کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ارے تم نے مال دیکھ لیا اور تم مال کی بنیاد پر یہ باتیں کرنے لگے, مکے والے مال کو لے کر جائیں گے, مدینے والو تم تو اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. حضرت نے دل جیت لیا سب کا, فرمایا مکے والے مال لے کر جائیں گے اور تم تو اپنے نبی کو لے کر جائیں گے. اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا الہجرت لکنت من الانصار, اگر ہجرت کا لیبل میرے اوپر نہ ہوتا تو میں بھی اپنے آپ کو انصاری کہلواتا کہ میں بھی انصاری ہوں. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ دیکھو عربوں میں دستور تھا کہ ہر آدمی اپنے امیر کے ساتھ چلتا ہے, فرمایا مہاجر ایک طرف چلیں گے, میں انصاریوں تمہارے ساتھ چلوں گا. پھر حضرت نے فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ دسار ہے والانصار شعار, فرمایا دسار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر کا کپڑا اور شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اندر کا کپڑا. حضرت نے فرمایا سارے لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہے اور میرے انصار تو میرے اندر کا کپڑا ہے. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا میں جیوں گا بھی تم میں, میں مروں گا بھی تم میں. کیسے دلوں کو جیت لیا, دلوں کو جیتنے والی باتیں کرو, توڑنے والی باتیں نہ کیا کرو, دلوں کو جیتنے والی باتیں کرو, ایسی باتیں نہ کرو جس سے کسی کا دل زخمی ہو جائے, کوئی ہم سے دور ہو جائے, کوئی ہم سے ٹوٹ جائے. حالانکہ نبی اس موقع پر یوں کہہ سکتا تھا تم مجھ پر کیا احسان جتاتے ہو, میں تم پر احسان جتاتا ہوں, میری وجہ سے تمہیں ایمان ملا, میری وجہ سے تمہیں اسلام ملا, میری وجہ سے انصاریوں تمہیں انصار کا لقب ملا, میری وجہ سے تمہیں عزت ملی, میری وجہ سے تمہیں دنیا میں فرو. حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, نانا میرے نبی نے اس میں سے ایک بات نہیں فرمائی. حضرت نے اپنے صحابہ کے دلوں کو جیت لیا. آقا کی شان تو کچھ عجیب ہی شان تھی, حضرت لوگوں کے دلوں کو اس طرح جیت لیا کرتے تھے کہ زید بھی کہتا تھا کہ حضرت میرے ہیں, بکر بھی کہتا تھا کہ حضرت میرے ہیں, خالد بھی کہتا تھا کہ میرے ہیں, کوئی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا تھا. حضرت عمرۃ القضاء میں تشریف جب لے گئے, بڑا عجیب و غریب واقعہ حیات الصحابہ میں ہمارے حضرت جمعہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں حیات الصحابہ کو اپنے گھروں میں بساؤ اور اس کو پڑھو, اس کی اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو. خدا پاک کی قسم قول حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے 1400 سال میں صحابہ کی تاریخ کے سلسلے میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی 1400 سال میں. فرمایا عزیزم علی یوسف سلمہو نے, حالانکہ حضرت مولی یوسف صاحب تو حضرت شیخ کے شاگرد تھے, حضرت شیخ زکریہ کے شاگرد تھے, حضرت شیخ زکریہ کے پاس پڑھا تھا. بلکہ ایک تو عجیب و غریب پڑھنے کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف گیا, عزیزم مولی یوسف سلمہو نے مجھ سے درخواست کی کہ حضرت بخاری شریف پھر پڑھائیے مجھے. شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ مولی یوسف کتابیں تو ہے نہیں میرے پاس, یہاں میں مراجعات کیسے کروں گا, کون سی کتاب دیکھوں گا. بات آئی گئی ہو گئی, رات سوئے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ, تو حضرت شیخ کو وہی خواب چل رہا ہے. عزیزم ملی یوسف آئے اور ملی یوسف نے مجھ کو یوں کہا کہ حضرت بخاری شریف پڑھائیے. تو خواب میں حضرت شیخ کہہ رہے ہیں کہ ملی یوسف کیسے پڑھاؤں, کتابیں تو ہے نہیں. تو ملی یوسف نے مجھ کو خواب میں یوں کہا کہ حضرت بخاری کے تو آپ حافظ ہیں. حضرت شیخ سے کہا بخاری کے تو آپ حافظ ہیں حضرت, پڑھا دیجیے آپ. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ بول کر بخاری شریف کو شروع کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف شروع کرتے ہوئے خطبہ نہیں لائے ہیں, الحمدللہ رب العالمین کا خطبہ نہیں لائے. اس پر بڑی بحث ہے کہ کیوں نہیں لائے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں اس پر جواب دیتا جا رہا تھا کہ بخاری شریف میں امام بخاری خطبہ کیوں نہیں لائے. ایک جواب دیا, دو جواب دیے, تین خواب ہی میں جواب دیتا جا رہا تھا. فرمایا میری نظر یوں گئی تو مجھے کسی نے یوں ہاتھ مارا. حضرت شیخ فرماتے ہیں خواب میں مجھے کسی نے ہاتھ مارا, میں نے دیکھا سبق پڑھاتے پڑھاتے تو امام بخاری موجود تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مجھ کو یوں کہا, حضرت شیخ فرماتے ہیں مجھ کو یوں کہا کہ یہ جو تو بحث کر رہا ہے کہ یہاں میں خطبہ کیوں نہیں لایا, تو سن میری ہی زبان سے سن لے کہ میں کیوں نہیں لایا. پھر جواب دیا کہ میں اس لیے خطبہ نہیں لایا کہ جس وقت میں نے کتاب لکھنا شروع کیا تھا اس وقت اتنی مکمل کتاب لکھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا. میں نے سوچا تھا وحی کی ایک چھوٹی سی کتاب لکھوں گا, ایمان کی ایک چھوٹی سی کتاب لکھوں گا, پھر طہارت کی ایک چھوٹی سی, الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھوں گا, اور جب چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوگی تو اس کا کوئی اتنا مقام نہیں ہوگا. اس لیے مقام نہ ہونے کی وجہ سے میں نے یہاں خطبے کو ذکر نہیں کیا, بعد میں پورے تمام چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملا لیا گیا, اس لیے یہاں پر خطبہ نہیں. حضرت شیخ آخر تک اسی جواب پر رہے, یوں فرماتے تھے جب صاحب کتابی جواب دے رہے ہیں تو میرے نزدیک یہی صحیح ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ کے تو مایوسف صاحب شاگرد ہے, لیکن اپنے شاگرد کی اس کتاب پر یوں فرما رہے ہیں کہ حیات الصحابہ جو عزیز ملی یوسف نے لکھی ہے, 1400 سال میں صحابہ کی زندگی پر ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی. عجیب و غریب کتاب حضرت جی یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے سن 7 میں عمرۃ القضاء کے لیے, تو اس موقع پر حضرت کے ساتھ خالد ابن ولید کے بھائی ولید ابن ولید بھی تھے. خالد ابن ولید مسلمان نہیں, ولید ابن ولید مسلمان ہے اور حضرت کے ساتھ عمرے میں ہے. مکہ المکرمہ پہنچے, حضرت نے عمرہ کر لیا تو ولید ابن ولید سے کہا کہ ولید تیرا بھائی خالد نظر نہیں آتا مکے میں, حالانکہ خالد تو دشمن ہے حضرت کی. فرمایا تیرا بھائی خالد نظر نہیں آتا, تو ولید نے کہا کہ حضرت اس کو آپ سے اتنا غصہ ہے, اتنا غصہ ہے, اتنا غصہ ہے کہ آپ کے مکے میں آنے کی جو اجازت ملی تو خالد مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا یہ کہہ کر کہ میں محمد کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا. آپ اندازہ لگائے کتنی دشمنی ہوگی, محمد مکے میں آوے اور میں مکے میں رہوں یہ نہیں ہو سکتا. خالد چلے گئے, باہر چلے گئے. فرمایا اچھا اتنی مجھ سے دشمنی, بھئی میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا ولید تیرا بھائی خالد تو بڑا اچھا ہے. ہائے ہائے نبی کیسے تعریف فرما رہے ہیں, ولید تیرا بھائی خالد تو بڑا اچھا ہے, اس کی صلاحیت غلط جا رہی ہے, اگر وہ میری طرف آ گیا تو میں اپنا امام بناؤں گا اس کو. حضرت فرما رہے ہیں میں اس کو اپنا امام بناؤں. کس کو اپنا امام بنانے کو کہہ رہے ہیں؟ غزوہ احد کے اندر یہی خالد پیچھے سے آ کر کے انہی کی وجہ سے شکست ہوئی تھی اور مسلمانوں کی 70 جانیں ضائع ہوئی تھی اسی خالد کی وجہ سے. یہی وہ خالد ہے جو قدم قدم پر حضرت کا دشمن بنا ہے, اور حضرت فرما رہے ہیں خالد تو بڑا اچھا ہے, اس کی صلاحیت ضائع ہو رہی ہے, اگر وہ میری طرف آ گیا تو میں اسے اپنا امام بناؤں گا. ولید ابن ولید نے ایک خط لکھا اپنے بھائی خالد کے نام پر. حضرت تو روانہ ہو گئے 3 دن کے بعد مدینہ شریف, ولید بھی روانہ ہو گئے. ولید ابن ولید یہ خط دے کر کے کسی کو آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے متعلق یہ باتیں کہی. خالد کو جب خط پر پہنچا اور خالد نے پڑھا تو آنکھوں سے آنسو دھر دھر شروع ہو گئے. فرمایا جس سے میں دشمنی کرتا ہوں وہ مجھے اپنا امام بنا رہا ہے, بن جائیے. آقا نے کیسے دل جیت لیے سب کی, کیسے اپنے قریب کر لیے. فرمایا وہ مجھے اپنا امام بنانے کو کہہ رہا ہے. دوسرے ہی دن خط ملنے کے روایتوں میں ہے, دوسرے ہی دن اتنی پر گھوڑے پر سوار ہوئے مکے سے نکلے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے نکلے ہیں کہ محمد کی غلامی میں جا رہا ہوں. دوسرے ہی دن نکلے, خالد کا یوں نکلنا اور ایک صاحب اور آئے, کہاں جا رہے ہو خالد؟ تو کہا مدینے. کہا کیوں؟ کہا محمد کی غلامی میں. کہا میں بھی آ رہا ہوں. کون تھے وہ؟ تھے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, بہت بڑا سیاست کا امام. فرمایا خالد تو کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا میرے متعلق ایسی بات کہی. تو اب عمر ابن العاص سنا رہے ہیں کہ محمد ابھی حج میں عمرے میں آئے تھے تو یوں کہہ کر گئے عمر ابن العاص کی سیاست غلط استعمال ہو رہی ہے, اگر وہ میری طرف آ جائیں گے تو میں ان کو اپنا امام بنا دوں گا. عمر ابن العاص کو بھی کہا اللہ کے حبیب نے, خالد کو بھی کہا اللہ کے حبیب نے, بس یہ جملے نے ان کو گرویدہ بنا دیا, غلام بنا دیا اور نبی کے قدموں میں جا کر ایمان لے آئے. میرے بھائیوں, لوگوں کے دلوں کو جیتنا سیکھو, توڑنا نہ سیکھو. دلوں کے توڑنے سے کامیابی نہیں ملتی, دلوں کے جیتنے سے کامیابی ملتی ہے. امت ایسے بنی ہے, امت توڑ جوڑ کے مسائل سے نہیں بنی, امت محبت سے بنی, امت پیار سے بنی, امت درد سے بنی, امت درد سے بنی, امت محبت سے بنی, امت پیار سے بنی. حضرت جی مولیٰ الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ایک بات میں آپ کو سناؤں جو امت کے متعلق درد اور غم میں بتاؤں میں اس واقعے کو میں کیسے بیان کروں. میں نے جگہ جگہ اجتماعات میں اس واقعے کو بیان کیا. ایک جماعت لے کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ چلے, اور اس جماعت میں کوئی چھوٹے موٹے لوگ ساتھ نہیں چل رہے تھے. کون لوگ ساتھ میں چل رہے تھے؟ مولانا علی میاں ندوی زید ساتھ میں تھا, مولانا منظور نعمانی جیسا تھا, مولانا ظفر احمد عثمانی جیسا تھا اس میں. یہ بڑے بڑے لوگوں کی جماعت, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس کے امیر ہیں. میوات میں جماعت چل رہی ہے, 22 کلومیٹر پیدل چل کر گئے ہیں, 22 کلومیٹر. رات پہنچے ایک مسجد میں, الیاس صاحب فرماتے ہیں مولے علی میاں تھک گئے ہو, بستر بچھا دو سو جاؤ. ظفر احمد سے کہا تم بھی سو جاؤ, منظور سے کہا تم بھی سو جاؤ. سب کو سلا دیا ساتھیوں کو. ساتھی سمجھے جب ہم تھکے ہیں جوان ہو کر, تو یہ تو حضرت تو برے ہیں, حضرت تو اور بھی تھکے ہیں, حضرت بھی سو جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا چادر کے اندر سے کہ حضرت نے سب کو سلایا اور اللہ اکبر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. 22 کلومیٹر چل کر آئے ہیں, 22 کلومیٹر. میں نے ابھی پاکستان کی جماعت کو وہاں دیکھا ملاوی میں, اوہو جو مجاہدہ کر رہی ہے, جو چل رہی ہے, 20 کلومیٹر چل رہی ہے. حالانکہ وہاں کے مچھر بڑے خطرناک ہوتے ہیں, لیکن پیدل جماعت چل رہی ہے اور سال سال کی جماعت چل رہی ہے. اور ابھی میں وہاں تھا, اور کارگزاری سنو, پشاور کی جماعت وہاں کام کر رہی تھی, تو اس میں ایک بڑے ڈاکٹر صاحب بھی تھے. ڈاکٹر صاحب پھر مجھ سے بیعت بھی ہوئے, وہ جماعت میں آئے ہوئے تھے پشاور سے. انہوں نے اپنی کارگزاری میں اس وقت کا, مجھ سے بیعت ہونے سے 3 دن قبل کا واقعہ, کہ ہم ایک بستی میں ابھی ملی صاحب کام کر کے آئے. ہم جب وہاں پہنچے تو کچی سی مسجد تھی, ہم وہاں پہنچے تو وہ جو کرسچن جو افریقن لوگ تھے وہ بھی سب جمع ہو گئے, ہمیں ہنسنے لگے اور ہماری پھینٹی کو یوں اٹھانے لگے, پھینٹی بندی ہوئی تھی تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہماری پھینٹی کھینچنے لگے. ہم کچھ نہیں, ہم بیٹھے 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 کچھ دین کی بات اللہ کا ذکر کرتے رہے, اور ہمارا مترجم جو تھا وہ ہماری باتوں کو سمجھاتا رہا. ہم نے ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, پھر عشاء میں ہم سو گئے. دوسرے دن بھی ہم نے یہی ترتیب, 3 دن ہم وہی رہے. تیسرے دن 222 آدمیوں نے وہاں ایمان قبول کیا. یہ میری سفر کا ابھی کا واقعہ ہے, 222 آدمیوں نے وہاں ایمان قبول کیا. درد اور غم ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں باتیں پیوست ہو جاتی ہے, چاہے وہ زبان جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. صحابہ کرام کی زبان لوگ نہیں جانتے تھے, لیکن درد تھا تو لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گئی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, بہت لمبی نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے, پھر اس کے بعد سلام پھیر کر دعا میں لگ گئے. مولانا علی میاں صاحب جو نقشہ کھینچ رہے ہیں دعا کا, اپنے کا نقشہ کھینچ رہے, بڑا عجیب نقشہ. فرمایا کسی باپ کا اکلوتا بیٹا ہو, نوائے کا لڑکا, اور وہ باپ کی زندگی میں مر جائے, جو پورا سہارا تھا تجارت سنبھالنے والا, بزنس سنبھالنے والا, وہ مر گیا, اور باپ روتی ہوئی آنکھوں سے اس کو دفن کر رہا ہے اور پھر واپس آ رہا ہے. اس باپ کا چہرہ دیکھ لو, اس باپ پر کتنا غم ہوگا, اس سے زیادہ امت کے بغار پر حضرت مولانا الیاس صاحب کے چہرے پر غم تھا. درد اور غم اور محبت, اس سے دعوت کا کام چلتا ہے. محبت بھی ہو, امت کا درد بھی ہو, غم بھی ہو, تب یہ کام چلتا ہے. اور اگر نہ محبت ہے, نہ درد ہے, نہ غم ہے, اور اپنے دل میں نہ کرن ہے, نہ امت کے بننے کی فکر ہے, تو میرے بھائیو رسمی طور پر میرے بول لینے سے یا رسمی طور پر چل لینے سے امت کا کام نہیں بنا کرتا ہے. امت کا کام محبت سے بنتا ہے اور درد و غم سے بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی محبت بھی تھی اور انتہائی غم بھی تھا. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بڑی رعایت فرماتے تھے. صحابہ تو آپ سے چھوٹے ہیں لیکن ان کی تعریف کرتے جا رہے ہیں. فرمایا میرا قاری اگر کوئی ہے قرآن کا پڑھنے والا تو عبی بن قاب ہے, اقرأ القوم عبی بن قاب. اور فرمایا ابو عبیدہ میری امت کا سب سے بڑا امانت دار, حالانکہ حضور سے بڑھ کر امانت دار کون ہو سکتا ہے, لیکن آپ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرماتے ہیں, امین و ہادہ الامہ ابو عبیدہ, ابو عبیدہ میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ فقاہت, فقیہ, سب سے زیادہ مسائل کا جاننے والا میرا عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت کیسے سب کی تعریف کرتے جا رہے؟ کیا حضرت کی اس تعریف کرنے سے شان میں کوئی کمی آ گئی حضرت کی؟ نہیں, قطعاً نہیں. حضرت نے چھوٹوں کی بھی تعریف کی, بڑوں کی بھی تعریف کی, اور امت کو یہ تعلیم دی کہ کسی کی خوبیوں کو بیان کرنے سے تمہاری عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. حق تعالی ان سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہ گئی جو میں نے آیت پڑھی ہے, زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اس کے اوپر میں کچھ وضاحت کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك, فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمة الله. Thank you.